نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف المشركين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خالف اليهود والنصارى وقال عليه السلام من تشبه بقوم فهو منهم او كما قال صلى الله عليه وسلم حاضرین محترم قرآن مجید کی آیت کا ایک حصہ اور کچھ احادیث میں نے بیان کی ہیں. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی، سننے کی، سمجھ کر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، آج 8 محرم کی رات لگ گئی، ان قریب عاشورہ محرم بھی آنے والا ہے. تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ عاشورہ محرم ہے کیا، اور اس سلسلے میں شریعت نے ہمیں کیا احکام دیے ہیں. روایات سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ مختلف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس تاریخ کو خاص معاملے فرمائے. اب بعض روایات کے مطابق حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو خشکی پر پہنچایا، یعنی ان کی کشتی کنارے پر لگی، اور اسی طریقے سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ، اور ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات عطا فرمائی. واقعات تو مختلف ہیں، لیکن سوائے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کے، جو ایک روایت سے پتہ چلتا ہے، باقی روایات اپنی جگہ پر ہیں، مشہور بھی ہیں، لیکن سند کے اعتبار سے کوئی زیادہ قوت والی نہیں. لیکن اتنا ضرور پتہ چلتا ہے کہ بہرحال عاشورہ محرم شروع زمانے سے محترم چلا آتا ہے، یہاں تک کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں بھی عاشورہ کے دن روزہ رکھا کرتے تھے. یقیناً انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ روایات پہنچی ہوں گی، اور انہی روایات کی بنا پر وہ عاشورہ محرم کا احترام بھی کرتے تھے، یہاں تک کہ غلاف کعبہ 10 محرم کو بدلا جاتا تھا. یعنی کفار مکہ کعبے کا غلاف 10 محرم کو تبدیل کرتے تھے، اور ایک روایت کے مطابق ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے آگ سے نجات عطا فرمائی تو وہ 10 محرم کے دن تھا. اور بہرحال یہ بات تو ہے کہ ایک روایت کے مطابق کہ 10 یعنی یوم عاشورہ ہی کو قیامت بھی ہوگی. تو یہ روایات اپنی جگہ پر ہیں. اس سے یہ پتہ چلا کہ عاشورہ محرم پہلے سے محترم چلا آ رہا ہے. یہ دن بھی اللہ نے بنائے ہیں، مہینے بھی اللہ نے بنائے ہیں. اب جس دن کو چاہیں وہ فضیلت دے دیں، جس مہینے کو چاہیں فضیلت دے دیں، تو عاشورہ محرم کو انہوں نے فضیلت دے دی. بس ہمیں جب اتنی بات معلوم ہے کہ یہ دن محترم ہے تو اتنا کافی ہے، اس جستجو میں اور تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ فضیلت کیوں حاصل. اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو فضیلت دے دی وہ فضیلت والی ہو گئی، اس کے لیے سبب کا معلوم ہونا ضروری نہیں. اسی طرح بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ 10 کو پیش آیا، اس کی وجہ سے یہ محترم یا محرم ہو گیا. تو یاد رکھیے، یہ بات پہلے بھی میں بار بار عرض کر چکا ہوں کہ یوم عاشورہ تو پہلے سے محترم چلا آ رہا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس عظیم دن میں پیش آ گئی تو گویا انہیں اور زیادہ فضیلت حاصل ہو گئی. یعنی ویسے ہی وہ نواسۂ رسول ہونے کی وجہ سے قابل احترام تھے ہمارے لیے، اور پھر جنتی نوجوانوں کے سردار بھی ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اس اعتبار سے بھی ہمارے لیے لائق احترام ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو یوم شہادت بھی وہ عطا فرمایا جو پہلے سے فضیلت والا تھا. تو گویا شہادت کا دن وہ نصیب ہوا جو پہلے سے فضیلت والا تھا. تو اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ یوم عاشورہ پہلے سے محترم چلا آ رہا ہے. ہاں اتنی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے اور وہاں یہود کو دیکھا کہ وہ روزے رکھتے ہیں، تو آپ نے ان سے سبب پوچھا. معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے نجات عطا فرمائی تھی، شکرانے کے طور پر انہوں نے روزہ رکھا، لہذا یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ بھائی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تم سے زیادہ ہم سے تعلق والے تھے، اس لیے ہم زیادہ مستحق ہیں اس بات کے کہ ہم بھی روزہ رکھیں. تو آپ نے 10 محرم کا یا عاشورے کا روزہ رکھا. البتہ جس سال آپ دنیا سے تشریف لے گئے اس سال آپ نے یہ فرمایا کہ چونکہ 10 تاریخ کو یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، تو مشابہت پیدا ہوتی ہے. اس مشابہت سے بچنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ آئندہ سال میں اگر زندہ رہا تو 10 کے ساتھ 9 محرم کا یا 11 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا. گویا آپ نے ایک ہمیں رہنمائی عطا فرما دی کہ عبادت میں بھی مشرکین کے ساتھ اور یہودیوں کے ساتھ، نصارہ کے ساتھ مشابہت اختیار نہ کرو. حالانکہ روزہ ہی رکھتے تھے صرف، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی پسند نہیں فرمایا. جو چیز ہمارے لیے ہے اس میں وہ یہی چیز سبق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ یہ خواہش تھی، اس لیے بہتر ہے کہ ہم 9 اور 10 یا 10 اور 11 کا روزہ رکھیں تاکہ اس مشابہت سے بچ سکیں. اور ہمارے لیے قابل غور بات یہ ہے کہ کافروں کی مشابہت کسی طور پر اختیار نہیں کرنی چاہیے، نہ لباس میں، نہ وضاقت میں، نہ چال ڈھال میں، نہ شکل و صورت میں، اسی طریقے سے نہ ایام منانے میں، کسی صورت ان کی وضاقت اختیار کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے. اسی لیے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی پیش کی کہ خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو، یعنی جو کچھ وہ کرتے ہیں تم وہ نہ کرو. اور دوسری حدیث میں فرمایا خالف الیہود والنصارہ، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، یعنی ان کی اتباع نہ کرو. اب ان کی اتباع چاہے جس چیز میں ہو، ہم ان جیسا لباس پہنتے ہیں تو یہ بھی ان کی اتباع ہے، ان جیسی شکل و صورت بناتے ہیں یہ بھی ان کی مشابہت، ان جیسا لباس پہنتے ہیں یہ بھی مشابہت، ان سب سے بچنا چاہیے. اسی لیے علماء کرام نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص انگریزی لباس پہنتا ہے اور اس لیے پہنتا ہے کہ میں انگریزوں جیسا نظر آؤں، یعنی بتکلف اپنے آپ کو انگریز جیسا بنانے کی کوشش کرتا ہے، تو فرمایا گناہ کبیرہ ہے، حرام، ناجائز. کتنے ہیں ہم میں سے ایسے جو اپنے آپ کو باقاعدہ پیش کرتے ہیں، بلکہ فخریہ طور پہ کہتے ہیں بھائی آج تو بڑا انگریز نظر آ رہا ہے، یعنی لباس پہنتے ہیں اور لباس پہن کر اس پہ فخر بھی کرتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے غیرت قومی اور غیرت دینی دونوں کا مسئلہ اور تقاضا ہے کہ ہم ان کے نہ وضاقت اختیار کریں نہ ان کا لباس اختیار کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں بھی ان سے مشابہت کو پسند نہیں فرمایا. جب عبادت میں مشابہت پسند نہیں ہے تو لباس میں کیسے مشابہت پسند ہوگی؟ اس لیے بتکلف اپنے آپ کو غیروں سے مشابہ کرنا یہ تو کسی طور پر جائز نہیں. اور اگر یہ نیت نہیں ہے ویسے ہی پہن لیا
تو پھر بھی مشابہت ہونے کی وجہ سے مکروہ ضرور. اگرچہ آپ گناہ کبیرہ تو نہیں ہوگا اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو بتکلف ایسا بنانے کی کوشش نہیں کی اور نہ اس نیت سے پہنا کہ میں ان جیسا نظر آؤں، لیکن پھر بھی کراہیت ضرور. اور پینٹ کوٹ تو کسی طور پر چلو کسی حد تک اس کو تو پہنا جا سکتا ہے، چاہے کراہتن ہی صحیح، لیکن ٹائی کا استعمال یہ تو بالکل جائز نہیں. انسائیکلوپیڈیا میں ہی لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ٹائی کا ہم استعمال کرتے ہیں یہ اصل میں نشانی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر لٹکائی جانے کی. تو انہیں چونکہ پھانسی دی گئی تھی ان کے نظریے کے مطابق اور عقیدے کے مطابق، اس لیے انہوں نے لباس میں بھی اس کو اختیار کیا تاکہ صلیب کی نشانی جو ہے ان کے گلے میں لٹکی رہے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، انسائیکلوپیڈیا جو ہے وہ اس کو پڑھ لیجئے شروع میں جو انہوں نے چھاپا تھا، اس کے بعد تبدیل ہوتے رہتے ہیں، لیکن جو شروع میں انہوں نے چھاپا اس میں باقاعدہ اس کی تشریح موجود کہ ہم ٹائی کیوں استعمال کرتے ہیں. بعد میں بعض اوقات ان کے راز جب کھل جاتے ہیں تو وہ چیز کتابوں سے نکال دیتے ہیں، لیکن یہ اس کو اس سے تو بالکل گریز کرنا چاہیے جس حد تک ہو سکے. اور کہیں اگر بہت ہی زیادہ مجبوری ہو، ملازمت کا تقاضا ہو یا کوئی اور، تو جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ اس کو استعمال نہ کریں ہر کسی. ضرورت تو تقدر بقدر الضرورہ، شریعت کا مسئلہ ہے. ضرورت کے مطابق تو اس کو مجبوراً پہنا جا سکتا ہے، لیکن جیسے ہی باہر آئیں فوری طور پر اس کو ختم کر، کیونکہ وہ ایک مجبوری، اسے اعتبار اس حد تک ٹھیک. اسی طریقے سے کسی اور قوم کی مشابہت اختیار کرنا بھی مناسب نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن اسی قوم میں اس کا حشر ہوگا. اب یہ محرم آتا ہے، ہم کالا لباس پہننا شروع کر دیتے ہیں، ماتمی لباس پہنا ہوا ہے اور اس کے ساتھ جناب اپنی گاڑیوں میں اور گھروں میں وہ ڈیک بجا رہے ہیں، اس میں ماتمی دھنے لگا رکھی ہیں، یہ سب کیا ہے؟ شریعت نے تو ماتم کرنے کو منع کیا ہے، ماتمی دھنوں سے منع کیا ہے. موسیقی ویسے جائز نہیں ہے، چاہے وہ ماتمی ہو چاہے وہ خوشی ہو، خوشی کی ہو، تربیہ ہو یا المیہ ہو، کسی بھی طرح سے ہو جائز نہیں. تو خاص کر پھر ان ایام میں کسی قوم کی مشابہت اختیار کرنا اور کسی جیسا نظر آنے کی کوشش کرنا تو یہ بالکل جائز نہیں، اس سے بچنا چاہیے. کالا لباس ویسے عام دنوں میں اگر کوئی پہن لے تو کسی صورت میں وہ جائز ہے، قابل قبول ہے، ہو سکتا ہے، لیکن محرم الحرام کے مہینوں میں تو خاص علامت، خاص نظریے کے تحت پہنا جاتا ہے. اس لیے اس خوب سمجھ لیں کہ یہ کوئی غم وم کا مہینہ نہیں ہے. لوگوں نے اس کو خام خام ایسا سمجھ لیا ہے کہ بھائی اس میں کوئی شادی نہیں کر سکتے، کوئی بیاہ نہیں کر سکتے، کوئی اچھا کام نہیں کر سکتے، کوئی دکان نہیں کھول سکتے، کوئی مکان نہیں خرید سکتے. الحاظ باللہ سارے مشرکانہ عقائد ہیں. آپ سوچئے کیا ان دنوں میں کچھ رکھا ہوا ہے؟ اس لیے ان کسی قوم جیسا نظر آنا یہ درست نہیں. اور پھر اسی طریقے سے کسی کی رونق مجلس بننا، ابھی تعزیے جو نکالے جاتے ہیں ان کی تاریخ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے نہیں ہے. ہمارے لیے وہ چیز قابل اتباع ہے جو صحابہ نے کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کی اور پھر صحابہ نے کی، وہ ہمارے لیے قابل اتباع ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ کہاں سے تیمور لنگ کے زمانے سے غالباً اس کی ابتدا ہوئی، اس کے زمانے سے ہی چلے آ رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر بعض لوگوں نے اس کو پیشے کے طور پہ اختیار کر لیا، بعض نے جو ہے وہ دیکھا میرا باپ ایسا کرتا تھا تو وہ کہہ رہے میرے باپ نے 50 سال بنائے لہذا ان کے بعد ہم بھی بنا رہے ہیں. اب اخبارات میں جو آتے ہیں تعزیہ کی تاریخ آتی ہے، ابھی چند دن پہلے بھی امت اخبار میں بھی جو ہے وہ کافی آئے کہ کون کوئی 50 سال سے بنا رہا ہے، کوئی 100 سال سے بنا رہا ہے، کوئی کسی وجہ سے بنا رہا ہے، کوئی کسی وجہ سے بنا رہا ہے. دین کی اور شریعت کی پیروی مقصود نہیں ہے ہر قسم. اور پھر ان کا احترام ایسا کیا جاتا ہے کہ جیسے وہ اصل جو ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روزہ ہے یا وہاں کی مسجد ہے، پھر وہ اللہ معاف کرے اتنا شرکی ہے کام، اس کو کوئی چومتا ہے، کوئی چاٹتا ہے، ہاتھ لگا لگا کے جسم پہ پھیرتے ہیں، اپنے بچوں کو تازیوں کے نیچے سے گزارتے ہیں. یاد رکھیے سب شرک کے اعمال، ان سے گریز کرنا چاہیے، ایسی جگہوں پر بھی نہیں جانا چاہیے. دوسرا آدمی تو دیکھنے میں یہی سمجھے گا نا کہ بھائی یہ بھی وہی ہے. اور یہ میں افسوس سے ذات کہتا ہوں کہ زیادہ تر تعزیے نکالتے سنی، یہ سنی یہ کام کرتے ہیں سارے، اپنے آپ کو سنی کہلانے والے. لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ اعمال کے اعتبار سے چونکہ سن ہے، اس اعتبار سے سنی ہے، ورنہ اہل سنت والجماعت مقصد نہیں ہے. لیکن چونکہ سن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل نہیں ہے, غیر قوموں کی نقالی مقصود ہے اور مطلوب ہے, اس اعتبار سے سب کام کرتے ہیں. اسی طریقے سے دلدل گھوڑا نکالا جاتا ہے جناب, حضرت امام حسین کا گھوڑا, اللہ تعالیٰ معاف کرے, وہ بےچارا پتہ نہیں کہاں گیا گھوڑا, وہ تو ختم, لیکن آج اس گھوڑے کو نکالا جاتا ہے, اس کے ساتھ وہ معاملہ کرتے ہیں جو اس کو, اس کو بھی چوما چاٹی ہوتی ہے, اس کے نیچے سے بھی جو بچوں کو گزارا جاتا ہے, اور نہ جانے کیا کچھ منتیں مانی جاتی ہیں, تعویذوں پر, تعزیوں پر تو باقاعدہ چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں, منتیں مانی جاتی ہیں, اور پھر وہیں پر یہ بھی ہوتی ہے کسی کی اولاد نہ ہو تو صاحب اگر جو ہے وہ اولاد ہو گئی تو امام حسین کا فقیر بنا دوں گی. یہ ساری مشرکانہ اعمال ہیں. حضرت امام حسین کا فقیر بنا دیا, اب جناب وہ مانگ مانگ کے کھاتا ہے, مانگ مانگ کے پہنتا ہے, خاص کر محرم کے مہینے میں ہرے کپڑے پہنا دیے, گلے میں وہ قلاوہ ڈال دیا, اب وہ گھر گھر جا کے بھیک مانگ رہا ہے. بتائیے کہ دین ہمارا کوئی یہ سب چیزیں نہیں سکھاتا, یہ سب غیروں کی نقالی ہے. اب اس میں چاہے وہ سنی ہوں, جو بھی ہوں, جو بھی عمل کر رہے ہیں, شرعاً یہ جائز نہیں ہے, ان چیزوں سے بچانا چاہیے. شرکی عقائد ہیں اس میں, خلاف اسلام جو ہے وہ رسومات ہیں, ان سے بچنا چاہیے. اب ہمیں تو شریعت نے فقط اتنا بتلایا کہ اس محرم کے مہینے میں بس 10 تاریخ کو روزہ رکھو, اور آخری محرم میں جس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تھا اس سے یہ پتا چلا کہ 9 اور 10 کا رکھ لو, یا 10 اور 11 کا رکھ لو, یعنی 2 روزے رکھ لو. اور اس کی فضیلت یہ بیان فرمائی کہ اگر کوئی شخص یہ روزہ رکھ لے گا, امید ہے کہ 1 سال کے لیے گناہوں سے کفارہ ہو جائے گا اس کو, تو بہت بڑی فضیلت ہمیں حاصل ہو گئی. ہم نے ان کاموں کو چھوڑ دیا, دوسرے کام اختیار کر لیے, روزہ رکھے نہ رکھے ساری رات حلیم گھوٹ رہے ہیں بیٹھے ہوئے, نوجوانوں کی ٹولیاں ہیں ماتمی دھنوں پر ڈیک لگا کر جناب ساری رات جو ہے وہ یہ کام کر رہے ہیں, زبردستی لوگوں سے لوگوں کی جیبوں سے پیسہ لے کر دکانوں سے زبردست چندے وصول کر کے. اول تو یہ خود ناجائز اور حرام, کسی مسجد کے لیے اس طرح چندہ لینا جائز نہیں ہے, تو اس کام کے لیے چندہ لینا کب جائز ہوگا, ہرگز جائز نہیں. اس لیے اس سے بچنا چاہیے, جبری چندہ کسی طور پر جائز نہیں. اگر کسی کو بہت شوق ہے اپنے اپنی جیب سے بنائے کھلائے لوگوں کو, سارے سال کھلاتا رہے, کون منع کرتا ہے, لیکن زبردستی کا چندہ لے کر حلیم بنانا, یا ایسا ہی ہے سلطانہ ڈاکو کے بارے میں جیسے مشہور ہے, امیروں کو لوٹ کے غریبوں کو بانٹتا تھا, کوئی نیک کام تو نہیں, کسی کی دولت کو لوٹنا اور اس میں چاہے وہ غریبوں کو ہی تقسیم کر رہا ہو, لیکن شریعت نے اس نیکی کو نیکی نہیں سمجھا. ایک اعتبار سے تو تم ڈاکے ڈال رہے ہو نا, تو یہ ڈاکے ڈال کر اور جو ہے وہ دوسرے کو کھلانا, اول تو اس میں بھی بہت سارا مال تو خود ہی کھا جاتے ہیں, اس کے بعد جو تھوڑا بہت بچ جاتا ہے, یعنی اگر 20 دیگوں کے جمع کر لیے تو ایک بنا دی, لو بھائی کھچڑا تیار, اب کون کس سے حساب لے کے کتنا پیسہ تم نے جمع کیا. تو یہ کھچڑا وچڑا حلیم ولیم یہ سب رسومات ہیں, ان سے بچنا چاہیے. اچھے اچھے جغادری اس میں مبتلا ہیں کہ محرم کے مہینے میں کھیر حلیم کھائیں گے, رے بھائی تم نے کھانی سارا سال پڑا ہے, کیوں نہیں کھاتے سارے سال, منع تھوڑی ہے. شب رات میں حلوہ کھانا ہے, محرم میں شربت پینا ہے, کھچڑا بنانا ہے, یہ سب رسومات ہندوانہ جو ہمارے یہاں آ گئی ہیں, ان سے بچنا چاہیے. سارا سال پڑا ہے آپ کو کھانے کے لیے, کوئی ممانعت نہیں ہے, اس میں کوئی چیز حرام نہیں ہوتی, لیکن یہ جو جس مقصد کے تحت کیا جا رہا ہے, جو ضروری رسم سمجھ کے کیا جا رہا ہے, تو مقصد اصل میں غلط ہو گیا, اس لیے روکنے کی کوشش کی جاتی, ورنہ کوئی حلیم کھانا حرام نہیں. لیکن ان دنوں میں خاص طور پر عقیدہ رکھ کر ایسا کرنا, یوں سمجھ لیجیے کہ جیسے آج کرسمس منا رہے ہیں, تو ٹھیک ہے جو لوگ منا رہے ہیں ان کا قومی تہوار, صرف قومی نہیں بلکہ مذہبی, ان کا مذہبی تہوار, اس لیے ہمیں کسی کو ہیپی کرسمس بھی نہیں کہنا چاہیے, اس میں بھی ابتلا ہے, بچنا چاہیے ان چیزوں سے. وہ اپنی مذہبی عقیدے کے مطابق کر رہے ہیں جو کام بھی کر رہے ہیں, تو دوسری قوم سے رواداری ایک دوسری بات ہے, ان کے ساتھ حسن سلوک ایک دوسری بات ہے, لیکن ان کے مذہبی تہوار میں شرکت کرنا, ان کے ساتھ جو ہے مل کر کیک کاٹنا, ان کے ساتھ مل کر رسومات انجام دینا, اپنے آپ کو ان میں ضم کر دینا, یہ ہرگز اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا, چاہے وہ رواداری کے نام پر ہو. آپ ایک الگ قوم ہے, اگر کوئی عیسائی غریب ہے اس کی مدد کرنا ایک دوسری بات ہے, شریعت نے اس سے منع نہیں کیا, حتیٰ کہ قربانی کا گوشت بھی ناجائز نہیں قرار دیا, اگر وہ قربانی کرتا ہے عیسائیوں کو گوشت بھیجنا چاہے بھیجنے, کوئی حرج نہیں. اگر وہ غریب ہیں ان کی مدد کرنا بھی جائز، بھوکے ہیں کھانا کھلانا بھی جائز، ننگے ہیں کپڑے پہنانا بھی جائز، لیکن اپنی پہچان مٹا دیں آپ، ان میں ضم ہو کر رہ جائیں، جیسے وہ کر رہے ہیں وہی آپ کام کریں، ان کی مشابہت اختیار کرنے کے لیے. اسلامی ملک پورا ایسا نظر آئے کہ یہاں ہر جگہ جو ہے وہ کرسمس ٹری نظر آئے ہمیں. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے پھر بھی کہ یہاں معاملات یہ کم ہیں، لیکن دبئی وغیرہ میں جائیں تو وہاں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس مسلمان ملک ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ کا پھر بھی کرم اور احسان ہے، ہمیں شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ الحمدللہ ہمارے ملک میں بھی اس نہج پر ہم نہیں پہنچے، لیکن بھائی آہستہ آہستہ قدم رکھتے رکھتے پہنچ ہی رہے ہیں، اور پہنچا دے گا کوئی نہ کوئی، جیسے طور طریقے ہم نے اختیار کیے ہیں، تو ابتدائی سے کیوں نہ رکاوٹ کھڑی کی جائے. تو اس لیے یہ دن ہمارے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے، عیسائی اپنے مذہبی اعتبار سے مناتے ہیں، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض بھی نہیں، وہ جانے، ان کا کام جانے، ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں، قوم رسول ہاشمی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طور طریقے اختیار کرو. آپ نے ہمیں بتایا کہ بھائی 10 محرم کو روزہ رکھو، روزہ رکھ لے. اور ایک روایت اگرچہ وہ ضعیف ہے، وہ بھی سند کے اعتبار سے قوی نہیں ہے، اس میں یہ ہے کہ بھئی اپنے گھر پر رزق میں کچھ کشادگی کر لو. تو بہرحال بعض فقہاء نے فرمایا کہ اگر کوئی کر لیتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، کچھ بہتر کھانا بنا لے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ چلو اس اعتبار سے کر لو، بھئی سب روزے سے ہیں، شام کو روزہ کھلے گا تو ذرا اچھا کھانا پکا لیں عام دنوں کے اعتبار سے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں. تو جس حد تک جو طریقے آئے ہیں ان کو اختیار کرنے میں شرعاً کوئی قباحت نہیں، لیکن جو طریقے ہیں نہیں ان کو ہم شریعت بنا دیں، دین بنا دیں، یہ بھی جائز. اسی طریقے سے آگے اب جو ہے وہ نیا سال شروع ہونے والا ہے، حالانکہ ہمارا نیا سال تو شروع ہو چکا، یکم محرم الحرام ہمارے سال کی ابتدا ہے اسلامی سال کی، اور الحمدللہ وہ سال کی ابتدا ہماری شہادت سے ہوتی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت جو گزر گیا. اور چونکہ ہم ایام مناتے نہیں ہیں، ہمارے ہاں تو اعمال پر مدار ہے سب کچھ، ورنہ تو کسی نہ کسی کا یوم وفات یوم شہادت روزانہ ہی آتا ہے. 1,24,000 صحابہ کرام ہیں، اور اس کے علاوہ ہزاروں لاکھوں انبیاء ہیں علیہ السلام، پھر صحابہ کرام، پھر اولیاء کرام، آپ کس کس کا دن منائیں گے؟ پھر ہر دن چھٹی کرو بس، پھر ویسے ہی ہمارے یہاں چھٹیاں بہت زیادہ ہیں، چھینک بھی آ جائے تو چھٹی ہو جاتی ہے، چھٹیاں چھٹیاں ہیں، ہم کام تو ویسے ہی نہیں کرتے. دوسرے لوگ تو احتجاج بھی عجیب طرح سے کرتے ہیں، بعض جگہ میں نے سنا جاپان وغیرہ میں احتجاج کرتے ہیں تو وہ کام بڑھا دیتے ہیں رفتار، جتنا کام وہ ایک دن میں کرتے ہیں دو دن کا کام ایک دن میں کرتے ہیں، یہ ان کا احتجاج ہوتا ہے. ہمارا احتجاج ہے کہ چھٹی ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جاؤ، نہ خود کھاؤ نہ گھر والوں کو کھانے دو، ورنہ بھائی لوگ چھٹیاں کراتے رہتے ہیں، وہ الگ، کسی نے ہڑتال کی کال دے دی، کسی نے کچھ کر دیا، یہ ایک الگ چیز ہے. لیکن دل پھر بھی نہیں بھرتا جب یہ چھٹیاں گزار کے جاؤ کہ پتہ چلے گا ملازمین آج بھی نہیں آئے، بھائی تھکے ہوئے، عید گزار کے جا رہے ہیں تین چار دن چھٹیاں کر کے، پتہ چلا جی ملازم غائب، کیوں غائب ہیں؟ عید اچھا اور آ بھی گئے تو عید ملنے ملانے میں گزار، جتنے سرکاری محکمے وہاں تو عید ملنے ملانے میں وقت گزر جاتا ہے، کام وام کوئی نہیں ہوتا، یہ پہلے سے طے شدہ بات ہے. تو ہمارے ایک بزرگ ہمیشہ فرمایا کرتے ہیں کہ ہماری قوم کی دو خرابیاں ہیں، کام چوری، حرام خوری، یہ دو چیزیں ہم میں آ گئی ہیں بحیثیت قوم کے، کام چوری بھی ہے، حرام خوری بھی ہے، دونوں کام جی بھر کے ہم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دونوں کاموں سے بچائے. جب کام کرنے کا موقع ہو خوب کام کرو بھائی، چھٹی ہو تو ٹھیک ہے آرام کرو، اور اس کے ساتھ حرام خوری کہ اپنے کام کو ہم حرام کر دیتے ہیں، اپنی تنخواہوں کو حرام کر دیتے ہیں، اپنی تجارت کو حرام کر دیتے ہیں. آج یہ ساری چیزیں ہم میں آ گئی، اور غیر مسلموں نے وہ دوسری چیزیں اختیار کر لی کہ کام بھی خوب کرتے ہیں، محنت بھی خوب کرتے ہیں، حرام خوری بھی نہیں کرتے. حالانکہ وہ حرام خوری کریں تو ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، بعض اعتبار سے کرتے بھی ہیں تو ٹھیک ہے وہ کریں وہ جانے، لیکن مسلمان قوم کو جیسا ہونا چاہیے تھا ہم نے اپنے آپ کو بالکل اس کے برس کر رکھا. تو یہ سال جو نیا سال شروع ہوگا اس میں آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ معاف کرے، پہلے اتنا نہیں تھا، بھلڑ بازی اور زیادہ شروع ہو گئی، اور طور طریقے اختیار کر لیے. ہمارے ہاں تو ان چیزوں کی خرافات کی کوئی گنجائش نہیں ہے شریعت میں، لیکن ان کے ہاں اس سال کے شروع میں جو کچھ خرافات ہوتی ہیں، اور جو جتنی شرابیں پی جاتی ہیں، جتنی بدکاریاں کی جاتی ہیں، تو اس سے ایسے نہیں ہے کوئی نئی بات ہے کہ میں کہہ رہا ہوں، ہر آدمی واقف، وہ جو کچھ کرتے تھے کریں، ہم مسلمان بھی اپنے ملکوں میں ان چیزوں کو لے آئے. کتنے لوگ ایسے ہیں، صبح اخبار میں خبریں آتی ہیں صاحب فائرنگ سے جو ہے وہ کتنے بچے مر گئے، کتنے بڑے مر گئے. ہم بھی نظارہ کرنے کے لیے سیڑھیوں پہ چڑھ جاتے ہیں، چھتوں پہ چڑھ کے دیکھتے ہیں کہ فائرنگیں ہو رہی ہوتی ہیں، پھر خدا نہ کرے کہیں سے کہ گولی آتی ہے لگ جاتی ہے. ہوائی فائرنگ بھی ہوتی ہے تو کہیں تو گولی گرے گی وہ، اب کہیں خدا نہ کرے کوئی ایسی جگہ خراب آئے کہ اس کے اوپر ہی آ کے گر گئی، بعض اوقات ایسی جگہ گرتی ہے کہ وہ لگی ہے مر گیا آدمی. تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے. یہ ماہ محرم مقدس اور محترم مہینہ ہے، لیکن جو کام کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں تک ہم رہیں، مشابہت دوسروں کی اختیار نہ کریں، اور اس مہینے کو صرف کھانے پینے کا مہینہ نہ بنائیں کہ صاحب ہر دن کھچڑا. اب تو سیاست دان بھی جو ہیں وہ کھچڑوں کی حلیموں کی دعوتیں ہوتی ہیں باقاعدہ، اور اسی طریقے سے وہ شربتوں کی ایک بہار ہے، قسمہ قسم کے شربت. یہ میری سمجھ میں آج تک یہ بات نہیں آتی کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پیاسے جان دیتے ہیں، تین دن ان کو تو فرات قریب ہونے کے باوجود پانی پینے کو نہیں ملتا، اور ہمارا معاملہ یہ کہ شربت پی پی کے اپنا پیٹ بھرتے ہیں، جگ بھر بھر کے خوب پیتے ہیں جناب. حالانکہ اب تو موسم بھی ایسا نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ چونکہ ہمیں اتباع مقصد ہی نہیں ہے، ہمارا مقصد حضور کی تو اتباع ہے ہی نہیں، ہمارا مقاصد تو کچھ اور ہیں، دوسری قوموں کی نقالی کرنا ہے. حالانکہ جو کام خیر کے ہیں اگر کوئی کرنا چاہے تو سارا سال اس کے لیے گنجائش. ابھی سبیل لگانا سارے سال لگاؤ، شریعت نے منع نہیں کیا، پیاسوں کو پانی پلانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، لیکن ایک ہی دن میں سب نے پکا لیا کھلا دیا، سب پیٹوں ناک و ناک بھرے میں کھایا بھی نہیں جاتا، کتنا رزق جو ہے ضائع ہوتا ہے، کتنا حلیم پھینک پھینک کے لوگ جو ہے ضائع کرتے ہیں، سب اناج ہوتا ہے. اور یہ اناج کی بے حرمتی تو ہے جو ہم نے شادی بیاہوں پر ان پر کی، جس کے نتیجے میں آج دیکھ لیں کہ آٹا کتنا مہنگا، چینی کتنی مہنگی، باوجود اس کے کہ ہم ایک زرعی ملک ہیں، ہمارے یہاں الحمدللہ نہ چینی کی کمی، نہ گندم کی کمی، نہ کسی اور چیز کی کمی، اللہ تعالیٰ کا بےحد احسان ہے. ہم تو ناشکری قوم ہے، بس نیتیں خراب ہیں ہماری. ابھی ٹماٹر کی فصل اتنی اچھی ہوئی، سستا ہو گیا، جس سے پوچھو وہ رو رہا ہے بیٹھ کے، دکاندار روتے ہیں. حالانکہ ایک زمانہ آپ کو یاد ہوگا آٹھ آنے اور ایک روپے کلو، ہم انہیں خود خریدا، سردیوں میں آٹھ آنے اور روپے کلو ملتا تھا، اب دس روپے بک رہا ہے تو بھی وہ کہتے ہیں دھندا ہی نہیں کچھ نہیں. حالانکہ دکاندار تو کما ہی رہے ہیں اب بھی، انہیں تو اب بھی دو چار روپے کلو پڑتا ہے، بیچتے دس روپے، اور جو ادھر ادھر محلے اچھے علاقے ہیں وہاں اب بھی پندرہ سے بیس روپے بک رہا ہے. ہاں نقصان اگر ہوتا ہے تو کاشتکار کا ہوتا ہے، اس کو نقصان ہوتا ہے، اس کو نقصان کو حکومت کو پورا کرنا چاہیے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی فراوانی عطا فرمائی ہے تو ہمیں تو آج ہمارا مال بھی کوئی باہر لینے کو تیار نہیں، اس لیے کہ ہم دھوکہ اتنا دیتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں بھائی یہ پتہ نہیں کیا ملا کے بھیج دیں مختلف چیزیں، شروع میں اچھا مال اور بعد میں خراب. یہ ہمارا کام ایسا ہے، اس لیے اب جو ہے وہ ہماری نہ امپورٹ رہی نہ ایکسپورٹ رہی. ہاں البتہ اس سے ملٹی نیشنل کمپنیوں نے خوب کمایا. آپ کے یہاں دودھ مہنگا اس لیے ہو گیا کہ وہ پورے گوٹ اور دیہاتوں میں جا کے جناب دودھ جمع کرتے ہیں سارا، جو دودھ پہلے آپ کو فری میں مل جایا کرتا تھا گوٹ گاؤں میں دیہاتوں میں، اب وہاں نہیں ملتا آپ کو دیکھنے کو بھی، وہ ترستے ہیں اپنے ان دودھوں، اس دودھ کو، کیونکہ وہ وہ کمپنیاں خرید لیتی ہیں اور اس سے پھر کئی گنا مہنگا دام کر کے آپ کو بیچتی ہیں. ہم بڑے شوق سے پیتے ہیں. ابھی اخبار میں لیکن رپورٹ آئی تھی کہ مضر صحت ہے وہ، اور بجائے اس کے کہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو، مضر صحت ہے. اللہ کا شکر ہے دودھ پی کے کبھی کوئی بیمار نہیں ہوا ہوتا تھا ہمارے یہاں، کھلا ہی دودھ بکتا تھا، کھلی دہی بکتی تھی. آج جناب وہ کہہ کے انہوں نے یہ کر دیا کہ جناب وہ پیک جو ہے وہ آپ حلیب لیں اور پیک یہ لیں پیک وہ لیں، یہ سب چیزیں صحیح ہیں وہ خراب. حالانکہ پہلے یہ سب کھلا ہی بکتا تھا، کون مرتا تھا کھا کے اس کو. جہاں ان کا دام چلا بس چلا، انہوں نے یہ کام کیا. سعودی عرب میں ساری مرغیاں ختم کرا دی، اور وہ بھی ایسے ہیں کہ اللہ کے بندے، انہوں نے جو ہے ان کے کہنے پر اپنی پولٹری فارم صنعت کو سب تباہ کر دیا، ختم، جتنی مرغیاں تھیں ان کو جلا دی، اور اب وہاں سے منگا رہے ہیں، کوئی کہیں سے آ رہی کوئی کہیں سے آ رہی، یہ نہیں پتا کہ وہ ذبح کیسے کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں. لیکن اب اسلامی ملک ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ اپنی صنعت کو تباہ کر دیا. وہاں پر میں نے خود دیکھا مدینہ منورہ میں کچھ دکانیں تھیں جہاں دودھ ملا کرتا تھا، اپنی گائے ختم کر دی، سب چیزیں بکریاں ختم کر دی، کہ بھئی یہ ان سب میں جو جراثیم، اس میں فلاں کھر کی بیماری ہے، اس میں فلاں بیماری ہے، اس میں فلاں بیماری ہے، اس کا علاج بھی تو ہے، ورنہ آدمی میں بھی تو بیماریاں ہوتی، اس کو کیوں نہیں مار دیتے سب کو. جراثیم تو ہم میں بھی موجود ہیں، پتہ نہیں نہ جانے کون کون سے، ختم کر دو ایک ہی مرتبہ، آگ لگاؤ، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، علاج کیوں نہیں کرتے ان کا. انہوں نے لے کے اپنی ساری صنعتی کو تباہ کر ڈالا. اور اللہ تعالیٰ معاف کرے وہ ہمارے ملک کی طرف رخ کر لیا انہوں نے, نتیجہ یہ کہ ہماری صنعتوں کو بھی بٹا بٹھا رہے ہیں آہستہ آہستہ. اللہ تعالیٰ بہرحال اپنا فضل و کرم فرمائے. بات یہ ہے کہ جب تک ہم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرتے رہیں گے کامیاب رہیں گے, لیکن اگر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سے اور ارشادات سے روگردانی کی تو یاد رکھیے خسرت دنیا والآخرہ, دنیا میں بھی ناکامی آخرت میں بھی ناکام. اس لیے ہماری, ہم چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں ترقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں دی, اگر اس میں ہم رہیں گے ترقی ملے گی. البتہ اتنا سمجھ لیں کہ آزمائش بعض اوقات آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نہ آزمائے کہ ہم بہت ضعیف لوگ ہیں, کمزور لوگ ہیں, اس لیے مانگے نہیں, لیکن خدا نہ کرے کبھی دین کے پر چلنے کی وجہ سے کبھی کوئی آزمائش آ جائے تو ثابت قدم رہیے, اللہ سے ثابت قدمی مانگیے, یا اللہ یہ پریشانی آ گئی آپ ثابت قدمی عطا فرمائی. لیکن انشاءاللہ جب اس مرحلے سے آپ گزر گئے پھر اس کے بعد آپ کے لیے دروازے کھلے ہی کھلے. تو اس لیے میرے عزیز ہو, اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, جتنی شرکیہ اعمال ہیں ان سے بچنے کی توفیق دے, رسومات سے بچنے کی توفیق دے, اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں دل و جان سے ان پر عمل کرنے کی مجھے بھی آپ سب کو اور تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, میں عافیت نصیب فرما, ہر قسم کے شر سے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما, بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما, قرض داروں کے قرضوں کو عطا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم میں جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما. ہمارے حاجی الیاس صاحب کی اہلیہ بیمار ہیں, اسپتال میں داخل ہیں, دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرما. اسی طرح مولانا عبداللہ میمن صاحب کا پتے کا آپریشن ہوا ہے, دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ انہیں بھی جلد از جلد صحت یابی عطا فرمائے. اسی طریقے سے اور ہمارے جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما. جب تک زندہ رہیں عافیت والی زندگی عطا فرما. اے اللہ ہر قسم کی ابتلا سے آزمائش سے ہماری حفاظت فرما. ہم سے بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے, اے اللہ سب کی جائز حاجتیں پوری فرما, سب کی ضرورتیں پوری فرما. آدم صاحب کے بھائی بہنوئی وہاں امریکہ میں تھے, اچانک آگ لگنے سے اور دم گھٹنے سے دھوئیں سے ان کی بھائی وغیرہ بھی بےچارے جو ہے وہ موت سے دو چار ہو گئے, حادثاتی موت سے. ان کے لیے دعا فرما دیجیے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کاملہ فرمائے, اور پسماندگان کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے. حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب مد ذلہ العالی, انہیں بھی ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور غالباً آج انجیوگرافی ہوا ہوگا, دعا فرما دیجیے اللہ تعالیٰ انہیں بھی شفاء کامل عاجل عطا فرما دی. ہمارے حضرت والا حضرت شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم العالیہ, پرسوں سے ان کی بھی طبیعت کچھ ناساز ہے, دعا فرما دیجیے اللہ تعالیٰ ان کی ساری بیماریاں دور فرما دے. اللہ تعالیٰ ان کی ذات سے ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اور ہمارے جتنے اکابرین ہیں بزرگان دین ہیں, اے اللہ سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. جتنے حقوق اے اللہ ہمارے اوپر ہیں لوگوں کے, ایک ایک حق ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے جو حقوق ہیں آپ کے ان کو بھی ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما, اور جو لوگوں کے حقوق ہیں اللہ ان کو بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اس وقت تک موت نہ دے جب تک اللہ ایک حق سے سبکدوش نہ ہو جائیں. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما, اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ.